والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، صدق الله العظيم. آج میں سوچ رہا تھا کہ کوئی خاص عنوان پہ بات کریں، لیکن پھر ذہن میں یہ آیا کہ بجائے اس کے کہ ایک ہی عنوان پہ کوئی بات ہو، اس کے بجائے چونکہ مختلف ضروریات مختلف عورتوں کی ہوا کرتی ہیں اور مختلف حالات ہوتے ہیں، تو یہ خیال آیا کہ بس ویسے ہی جو خاص خاص باتیں ذہن میں آئیں متفرق طور پر بس ان کو بیان کر دیا جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اور شاید بہت سی عورتوں کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوگی اور ان کے علم میں یہ بات نہیں آئی ہوگی، اور یہ چیز صرف ابھی نہیں، ابھی بھی لوگوں کے ذہن میں شاید ہو اور صحابیات کے ذہنوں میں بھی اس قسم کی کچھ باتیں آئی تھی، اور اسلام پر ہمیشہ ایک طرح سے الزام کے طور پر یہ بات کہی جاتی رہی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو درجہ بہت کم دے دیا ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم اسلام کو دیکھیں اور پہلے کے مذاہب کو دیکھیں، ہم اسلام کو دیکھیں اور جس زمانے میں اسلام آیا اس زمانے میں جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا تھا اس کو دیکھیں، حالات کو انسان دیکھتا ہے اور کچھ پڑھتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کیا مقام دیا ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پر بہت سی عورتوں کے ذہنوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ عورتوں کو باہر نکلنا، عورتوں کو کام کرنا، عورتوں کو کمانا، یہ اسلام میں ناپسندیدہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جس قوم نے کمانے کو، عورتوں کے لیے کمانے کو اور عورتوں کے باہر نکلنے، اور ظاہر ہے ایک ہوتا ہے دین کی خدمت کرنا، ایک ہوتا ہے کہ کمانا، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، تو کمانے کے لیے باہر نکلنا عورتوں کا، یہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ عورت کی آزادی کے خلاف ہے. اس کو اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں کہ اس کی ابتدا کب ہوئی تھی، اس کی ابتدا اس وقت ہوئی جب مردوں نے، اس ایک عام دستور یہی تھا کہ عورت گھر سنبھالے گی، جو بھی لوگ ابھی بھی، جو لوگ چاہے مسلمان نہ ہوں لیکن وہ لوگ فطرت پر ہیں اور ان کا طریقہ، اصل قدیم طریقہ جو فطرت والا تھا اس پر ہے، تو ان کے یہاں یہی نظام ہوتا ہے کہ مرد باہر کے کام سنبھالتا ہے، عورت گھر کے کام سنبھالتی ہے. اس سے تعلق نہیں کہ کمارا کون ہے اور نہیں کمارا، بس یہ ہے کہ باہر کے کام مردوں کے، ظاہر ہے اس میں کمانا بھی آ گیا، اور اندر کے کام جس میں گھر کا سنبھالنا، بچوں کی تربیت، بہت سی چیزیں جو گھریلو ہوتی ہیں وہ عورت سنبھالتی ہے، اس سے ایک مکمل زندگی کا نظام بنتا ہے. یہ کسی کی تنقید نہیں ہے، کسی کو کم کرنا نہیں ہے کہ کیوں اس کو ایک کو باہر نکلنے کی اجازت ہے اور ایک کو نہیں ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، ایک نظام قائم کرنے کا مسئلہ ہے. اس کی بہت سی ہم مثالیں دے سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ اب اس عنوان پہ میں کچھ تفصیل نہیں، میں جانا نہیں چاہ رہا، اس لیے کہ ظاہر ہے یہ بات تو اتنی واضح ہے کہ اکثر کے ذہن میں یہ بات ہوگی، لیکن جو آگے جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ شاید بہت سو کے ذہن میں نہ ہو. وہ یہ کہ ان سب کے ساتھ ایک بات اور ذہن میں رہے کہ قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس کی میں نے آیت آپ ابھی پڑھی، وہی آیت ذہن میں آئی کہ سورہ نساء کے نام سے ایک سورت ہے قرآن کریم میں، لیکن سورت الرجال کے نام سے کوئی سورت قرآن کریم میں موجود نہیں، گویا کہ عورتوں کے نام پہ قرآن کریم نے ایک مستقل سورت رکھی, سورۃ النساء, جس کی ابتدا ہوتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم, والی آیات سے. اور یہ آیات ظاہر سورہ وہ سورت جو اہم جس کی جو اہمیت ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی, اور وہ جو آیت ہے وہ ایسی اہم ہے کہ ہر نکاح کا خطبہ جس کو احادیث میں خطبۃ خطبۃ الحاجہ کہا گیا, ہر موقع پر اور ہر اہم خطبے کے موقع پر اور نکاح کے خطبے میں اس آیت کو پڑھا جاتا ہے جو سورہ النساء کی پہلی آیت ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, سیاہ ستہ میں, مسلم شریف وغیرہ میں بھی موجود ہے, غالباً بخاری میں بھی ہوگی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ یہ مختلف روایات میں تھوڑے بہت الفاظ کے اختلاف کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. فرماتی ہم عورتوں میں کچھ تذکرہ چلنے لگا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہم عورتوں میں کوئی خیر رکھی ہے یا کیا بات ہے, یعنی کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ناپسند کرتا ہے. یعنی قرآن میں جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا تذکرہ کم, مردوں کا تذکرہ زیادہ, یا عورتوں کا تذکرہ نہ ہونے کے برابر. تو تذکرہ نہ ہونے کو عورتوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہم میں کوئی خیر نہ ہو, ہم میں بھلائی نہ ہو. آپس میں تذکرہ ہو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ عورتوں کے آپس کے تذکرے کو سنا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے قرآن کریم کی سورہ احزاب کی آیت نازل فرمائی, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. اور بعض روایتوں میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا گیا کہ عورتوں میں کوئی خیر نہیں ہے, یہ کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ عورتوں کا تذکرہ کیوں نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وہی ان المسلمین والمسلمات, سورہ احزاب کی آیت ہے جس میں مردوں کا بھی ذکر عورتوں کا بھی ذکر, مردوں کا ذکر عورتوں کا ذکر, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات, تو مؤمن مردوں کا ذکر, مؤمن عورتوں کا ذکر. لیکن اب ظاہر ہے کہ اس سے عورتوں کو تسلی دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ تم میں کوئی نقص ہے جس کی وجہ سے تمہارا تذکرہ نہیں کیا جاتا, بس ایک عام طریقہ ہے کہ مذکر کی ضمیر استعمال کی جاتی ہے اور اس میں عورتیں بھی مراد ہوتی ہیں. اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, آتو الزکاۃ, زکوٰۃ ادا کرو جب اس کا حکم ہے, تو ساتھ ساتھ بس یہی ہے کہ مردوں ہی کا ذکر ہے, عورتیں ضمناً شامل ہو ہی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مستور رہنے کا حکم دیا ہے. ہر چیز کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے, عورتوں کو مستور رہنے کا حکم دیا ہے تو ان کا تذکرہ بھی بہت سی مرتبہ بس چھپا ہوا اور مستور ہی رہتا ہے. ہم اپنے بڑوں کی جب تاریخیں دیکھتے ہیں, ابتدا اگر ہم کریں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو محنت کی, جو قربانی پیش کی, جو کچھ بھی کیا, لیکن اس میں ہم تھوڑا سا غور کریں تو ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محنتیں, آپ کی قربانیاں, وہ سب چیزیں اپنی جگہ بالکل واضح ہیں. لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ ازواج مطہرات جو گھر کی عورتیں تھیں ان کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام میں حصہ تھا اور ان کی معاونت اور مدد تھی. اور یہ ظاہر ہے اس کے واقعات اپنی جگہ ہیں. ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے یہ دیکھا کہ چلو باہر کے لوگ تو باہر کے ہیں, ہمارے قریب کے جو لوگ ہیں صحابہ میں, صحابیات میں, گھروں میں اب ذرا وسعت آنے لگی, مسلمانوں میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا ہے, تو اب ہمیں بھی اب صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا تو کچھ مطالبہ کر لینا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں بھی تھوڑی سی وسعت آ جائے. تو ان ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواست رکھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ درخواست پسند ہی نہیں آئی کہ میں اور گھر میں دنیا جمع ہو, حالانکہ وہ کیا کوئی بہت بڑی کوئی دنیاوی دولت نہیں مانگ رہی تھی, بس تھوڑا سا اضافہ, تھوڑا سا خرچ میں اضافہ ہو جائے, تھوڑا سا کھانے پینے میں جو تنگی ہے اس میں وسعت ہو جائے, کچھ مزید کپڑوں وغیرہ کے لحاظ سے سہولت ہو جائے. اگر ہم ان کے حالات پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا, ہو سکتا ہے کچھ عورتیں کہیں کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج نے مطالبہ کیا تھا تو ہم بھی تو کریں. لیکن ان کے حالات دیکھیں, کتنے کتنے دنوں تک, دن نہیں بسا اوقات مہینوں تک ایسا ہوتا تھا, اور ایک مہینہ تو عام تھا کہ گھر میں کبھی چولہا جلتا ہی نہیں تھا. یہ حال تھا کہ گھر میں چولہا جلتا ہی نہیں تھا، یعنی چولہا نہ جلنے کا مطلب یہ ہوا کہ اب نہ روٹی بن رہی ہے، سالن تو دور کی بات، روٹی بھی نہیں بنتی تھی کہ تنہا صرف روٹی کھا لی جائے۔ بہت سی مرتبہ کھانے میں صرف روٹی ہوتی تھی، سالن کا تو ذکر ہی نہیں ہوتا تھا، اور بسا اوقات گوشت آ گیا تو گوشت کھا لیا، ورنہ بس وہی کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا۔ تو ان ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ وسعت کا مطالبہ کیا، درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ مطالبہ ناپسند ہوا کہ میں اور دنیا، ان چیزوں کا کیا جوڑ ہے، میں تو دنیا سے بے تعلق رہنا چاہتا ہوں۔ آخر کچھ عرصہ اس حال میں گزرا، آپ کی ناراضگی رہی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنی بیویوں سے کہہ دو، قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو پھر مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی جانب سے کہ اگر تم اس تنگی کے ساتھ، فقر کے ساتھ، محنت اور مجاہدے کے ساتھ میرے ساتھ گزارا کرنا چاہتی ہو تو کرو، اگر نہیں کر سکتی تو پھر میری تم سے کوئی لڑائی نہیں، لیکن بہت خوبی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ میں تمہیں الگ کر دیتا ہوں، بلکہ اوپر سے میں کچھ ہدیہ بھی دے دوں گا۔ فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تھوڑا بہت میں دے بھی دوں گا تمہیں تاکہ تمہیں دنیا میں سہولت حاصل ہو جائے، لیکن پھر مجھ سے، میرے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھ سے الگ ہونا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے پاس اللہ کے حکم سے تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابتدا فرمائی، واقعہ طویل ہے، بہرحال تمام ازواج مطہرات کے پاس ایک ایک کر کے تشریف لے گئے، سب سے یہ بات کی کہ یہ مجھے حکم دیا گیا ہے، اب تمہیں کیا اختیار کرنا ہے، دنیا چاہتی ہو بہت اچھی زندگی تمہیں مل سکتی ہے، لیکن اگر مجھے چاہتی ہو تو پھر یعنی دونوں چیزیں جمع نہیں ہوں گی۔ ہر ایک نے یہی جواب دیا کہ انا اختار اللہ ورسولہ، میں تو اللہ اور اللہ کے رسول ہی کو اختیار کرتی ہوں، مجھے دنیا سے کیا تعلق، ہمیں کوئی دنیا نہیں چاہیے۔ اور حال ان کا کیا تھا بعد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ان کو جب بڑے بڑے ہدایہ بھی دیے جاتے تھے، اتنا بھی ان کو یاد نہیں رہتا تھا کہ ہمارے پاس گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے اور روزہ ہے، افطاری کا وقت قریب آیا، بڑی بڑی رقمیں آئیں، صدقہ کرتے کرتے اتنا دیا کہ ختم ہو گیا، اور شام کا جب وقت ہوا، مغرب کا وقت ہوا، اچھا گھر میں تو کھانے کے لیے ہے ہی نہیں، باندی نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد دلایا کہ تھوڑا سا رکھ لیتی تو ہم بھی تو ذرا گوشت سے گوشت کھا لیتے افطاری کے بعد، سموسے اور یہ سب چیزوں کا تو ذکر ہی نہیں تھا کہ ایک چیز میں کئی چیزیں ملی ہوں، صرف گوشت، تنہا گوشت کا ٹکڑا بھی ہمیں مل جاتا تو ہم ذرا گوشت کھا کر افطاری اور کھانا کھا لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلے یاد دلاتی تو کر لیتے، اب کیا یاد دلانے کا کیا فائدہ۔ یہ ان ازواج مطہرات کا حال تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اونچا مقام دیا تھا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جن مردوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں ان کے پیچھے عورتوں کا بھی بڑا دخل ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ عورتوں کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے مستور رکھا ہے، ان کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے مستور رکھا ہے۔ میں خاص طور سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سی عورتوں کو یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہم وہ کام نہیں کر سکتے دین کا جس طرح مرد کرتے ہیں، یا ہمارے پاس وہ موقع نہیں ہے جو مردوں کے پاس موقع ہوا کرتے ہیں، تو اتنا تو کر سکتی ہیں کہ مردوں کے ان مواقع میں مدد کر کے ان کا ساتھ دے کر اس میں حصے دار بن جائیں۔ مردوں کے لیے نماز کا جماعت کا وقت ہو رہا ہے تو عورتیں ان کو گھر سے جانے کی ترغیب دیں، ترغیب دینا اور اس میں ہمت دلانا اس طریقے سے کہ کوئی ناراضگی بھی نہ ہو، لڑائی بھی نہ ہو، لیکن ساتھ ساتھ میں وہ دینی کام بھی ہو جائے، مسجد میں جانا بھی ہو جائے۔ اب مرد جا رہا ہے سردی میں باہر چل کے تمام مشکلات کے ساتھ برف وغیرہ میں گزر کے، اور عورت گھر میں ہے، لیکن عورت بھی گھر میں رہ کر ثواب حاصل کر رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وہ بھی حصے دار بنی ہے۔ تو یہ ہے اسلام میں یہ خوبی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ دیکھو کسی کام میں اپنے دل سے اور ظاہری طور پر جتنے حصے دار بن سکتے ہو بن جاؤ، اپنی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہری نصرت بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب بھی ہے۔ تو بہرحال اس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورتوں کے لیے خاص طور پہ ایک سورت سورۃ النساء کے نام سے ایک سورت بھی رکھی اور عورتوں کا جگہ جگہ تذکرہ فرمایا. جہاں تذکرہ نہیں ہے وہ ان کی کوئی کمی یا نقص کی وجہ سے نہیں بلکہ عورتوں کے تذکرے کو عام طور سے مستور ہی رکھا گیا ہے, یہی نظام چلا رہا ہے. اس کے علاوہ ظاہر ہے اب یہ عنوان خود اتنا طویل ہو جائے گا کہ ہم اگر اپنے, یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک بات تھی, پھر آگے چلتے رہیں. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کا موقع آیا تو ہجرت کے موقع پر کیا کیا انہوں نے؟ جتنا مال تھا, پہلے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے اور مکہ مکرمہ کے بڑوں میں شمار ہوتے تھے, مالداروں میں شمار ہوتے تھے. جب اسلام قبول کر لیا, جیسی ضرورت پیش آئی مال خرچ کیا, مال خرچ کیا, اسلام کے لیے اتنا خرچ کیا, اتنا خرچ کیا کہ آخر میں کچھ بچا نہیں. اور جو بچا تھا ہجرت کے موقع پر, جو کچھ بچا تھا سب کچھ ساتھ لے لیا اور گھر میں ایک ڈبہ رکھ دیا کہ والد چونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, ابو قحافہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, ابو قحافہ رضی اللہ عنہ, ان کی تسلی کے لیے, وہ نابینا تھے, ان کی تسلی کے لیے ایک ڈبے کے اندر کچھ کنکر رکھ کے کہ جب والد پوچھیں گے کہ گھر میں کیا ہے تو بچیوں کو بچیاں تسلی دے دیں گی, بیوی بچے تسلی دے دیں گے کہ ہاں نہیں یہ مال چھوڑ کے گئے ہیں, کوئی فکر کی بات نہیں ہے. گھر میں کچھ نہیں چھوڑا, سب ساتھ لے گئے کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہیں بھی ضرورت پیش آ گئی تو یہ مال میں خرچ کر سکوں گا. ظاہر ہے اس میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی تو ہے ہی اپنی جگہ کہ سب کچھ خرچ کر دیا اپنے پر خرچ کرنے کے بجائے دوسروں پر. بلال رضی اللہ عنہ اتنے کئی گنا زیادہ ان کی قیمت سے بڑھ کر قیمت ادا کی اور ان کو آزاد کروایا, کئی غلام انہوں نے خرید کر آزاد کیے, حالانکہ اس کا کوئی نفع ظاہری طور پر دنیا میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ ملنے والا تھا اور نہ اس کی ان کو یعنی توقع یا اس کی ان کو کوئی اس سے کوئی غرض تھی یا اس کی طلب تھی, لیکن وہ یہ کہ خرچ کیا. لیکن دنیا کے لیے انہوں نے اپنے آپ کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے نہیں چھوڑا, خود کی قربانی تو تھی لیکن ظاہر ہے اس میں ان کے گھر والوں کی, بیوی بچوں کی, سب کی قربانی تھی. بچوں نے بھی تو برداشت کیا, بغیر کھائے پیے کتنے دن گزارے, وہ کیا تھا, ان کی بھی قربانی تھی. وہی جس طرح مردوں کی قربانی ظاہر ہوئی, ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہاں عورتوں کی بھی اس میں قربانی تھی. اس لیے نہیں کہ ہم یہ سمجھے کہ ہاں عورتوں نے بڑی قربانی دی ہے تو آج سے ہم گھر جا کر اپنے شوہروں کے سامنے ذکر کریں کہ نہیں عورتوں کا اسلام میں بہت اونچا مقام ہے. نہیں, اس لیے نہیں, اس لیے کہ ہم بھی اس طرح کی کوششیں کریں, ہم بھی اپنے اندر یہ جذبہ رکھیں کہ اگر ہم نہیں کر سکتے تو شوہروں کی اعانت کریں, اپنے والد کی اعانت کریں, اپنے بڑے بھائیوں کی اعانت کریں. اگر ہمارے لیے کچھ خریدنا چاہ رہے ہیں چلو کوئی بات نہیں, ان فقراء کے لیے خرید لیں جن کے گھر میں کھانا نہیں ہے, جن کے پاس علاج کے لیے انتظام نہیں ہے ان کے لیے کچھ خرید کے دے دیں. یہ چیزیں ظاہر ہے کہ مردوں کی قربانی تو ہوگی لیکن ساتھ میں عورتوں کو بھی اس میں حصے دار بننے کی ضرورت ہے. خیر یہ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف ایک ایک مثال پیش کی. جتنا ہم چلتے رہیں گے آگے, اور ظاہر ہے آگے صحابہ کا سلسلہ, پھر اس کے بعد تابعین کا, ہمارے اکابر کا سلسلہ, ایک گھر کے حالات دیکھو. حضرت امام الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مشہور واقعہ ہے کہ ان کے گھر میں تنگی تھی, فقر تھا, اتنی تنگی کہ کھانے پینے کی کوئی سہولت نہیں تھی, اور بیچارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہوا کرتے تھے کہ میرے گھر میں فقر و فاقہ ہے, تنگی ہے, میں تو کچھ بھی کر کے گزارا کر لوں لیکن گھر میں بیچارے جو لوگ, جو بیوی بچے ہیں ان کا کیا ہوگا. ایک مرتبہ انہوں نے, اور کمانے کی طرف بالکل ذہن نہیں جا رہا تھا, نہ کسی سے کسی کے سامنے فقر کا اظہار کہ لوگ ہدایا پیش کریں, لوگ ماننے والے بہت تھے, نہ کسی کے سامنے اظہار کہ لوگ ہدیہ دیں, اور نہ کمانے کا, اس لیے کہ ان کے ذہن میں بس یہ تھا کہ کسی طریقے سے امت کو کسی طریقے سے سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرنی ہے. میں اس کے لیے خرچ کر سکتا ہوں لیکن میں کچھ بھی کمانے کے لیے میں تیار نہیں ہوں, اس لیے کہ میرے پاس وقت ہی نہیں. ایک مرتبہ اپنی اہلیہ سے بہت ہی خاص انداز میں اپنی اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے اور کہنے لگے کہ دیکھو میں تو جیسے میری زندگی گزر رہی ہے تم جانتی ہی ہو, جس تنگی سے میں گزارا کر رہا ہوں تمہیں معلوم ہی ہے, میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم پریشان ہو, اگر تم چاہو تو میں تمہیں طلاق دے دوں اور تمہارے لیے کوئی بہترین انتظام ہو جائے گا, میرے ساتھ اگر تمہیں رہنے میں مشکلات ہو رہی ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے تم پر کوئی زیادتی ہو اور تم میری وجہ سے اتنے فقر اور تنگی میں گزارا کرو۔ یہ ایک تو ان کی طرف سے یہ ایثار تھا کہ کوئی بات نہیں، میں پریشانی والی زندگی گزار لوں لیکن اپنے ساتھ اپنی بیوی بچوں کو پریشان کرنا نہیں چاہتا۔ اہلیہ کا بھی اپنا ایک مقام تھا کہ ان کے پاس جو بچا کچا زیور تھا وہ سب لا کر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ بھی لے لیجئے، کہ مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ خرچ کریں جہاں آپ کو خرچ کرنا ہے لیکن مجھے اپنے سے الگ نہ کیجیے، میں آپ کے ساتھ ہی جس طرح آپ رکھیں گے اس طرح میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ مقام تھا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو اللہ تعالیٰ نے جو قبولیت دی ہے اس سے اس کا تذکرے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہر ایک واقف ہے۔ پوری دنیا کے ہر ہر حصے میں جو دین اسلام پہنچا اس میں بہت بڑا دخل یہ تبلیغی جماعت کا جو نظام ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا، ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے ان عورتوں کا، ان کے گھر والوں کا، ان کے بیوی بچوں کا بھی کتنا بڑا حصہ ہے جنہوں نے اس قربانی میں ان کے ساتھ حصہ لیا۔ یہ چند مثالیں تھیں، یعنی ان مثالیں اتنی طویل مثالیں ہیں کہ ظاہر ہے اس میں ہم بہت زیادہ تفصیل میں جا بھی نہیں سکتے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بعد میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نائب بنے تھے، یہ تو ظاہر ہے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک بڑا برتن ہوتا تھا جس میں آٹا وغیرہ جمع کیا کرتے تھے، تو اس میں سے دیکھا کہ آٹا کھرچ کھرچ کر نکال رہے ہیں، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرے، دیکھا کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب وہاں بیٹھے ہیں آٹا کھرچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ بہت بھوک لگی ہوئی ہے، دیکھ رہا ہوں تھوڑا سا آٹا نکل آئے تو کچھ کھا لوں۔ ظاہر ہے والد تھے، با دل پر بہت گہرا اثر ہوا اور کہ بچہ بھوکا ہے، میرا بیٹا بھوکا ہے، میرے پاس کھانا دینے کے لیے کچھ ہے نہیں، یعنی کھجور تک کوئی چیز نہ ہو کہ آٹا کھرچ کھرچ کر نکال رہے ہیں کہ میرا بیٹا بھوک کی وجہ سے پریشان ہے، چلو میں، یعنی اب ظاہر ہے کیا کرتے، کمرے میں تشریف لے گئے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی ہوگی، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات ہوئی اور اللہ کی طرف سے کیا وعدہ کیا گیا۔ یہ تو ان حضرات کا اپنا ایک مقام تھا، راز تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ کچھ دیر کے بعد تشریف لائے، فرمایا اب سے اس گھر میں فقر و فاقہ نہیں آئے گا، الفاظ تو مجھے یاد نہیں لیکن اس قسم کی بات فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دیں، فتوحات دی۔ بہرحال یہ کچھ مثالیں تھیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ عنوان خود اتنا اہم ہے کہ اسی پہ بس میں مثالیں دیتا رہوں تاکہ ہمارے دلوں میں یہ بات اچھی طرح جم جائے کہ دیکھو عورتوں کو مردوں کے ساتھ دین کے کاموں میں معاونت کرنے کے مختلف راستے ہیں، اس کے لیے بھی عورتوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور ان چیزوں میں اگر ہوتا ہے، ظاہر ہے مرد اپنے کاموں میں ہوں گے تو عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے ظاہر ہے عورتوں کو ان کا ساتھ بھی دینے کی ضرورت ہوگی، ان کی طرف سے بسا اوقات رکاوٹیں بھی پیش آ سکتی ہیں کہ نہیں تم ہمیں وقت ہی نہیں دیتے، وہ اپنی جگہ ہے۔ بہرحال میں تو ایک چیز تھی جو ذہن میں آئی تو میں نے سوچا کہ اس پر بھی کچھ تذکرہ کر دوں۔ ایک مرتبہ جب آیات نازل ہوئی تھی، جب آیات نازل ہوئیں قرآن کریم میں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، قرآن کریم کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو والذین یکنزون الذهب والفضة، سونا چاندی جو لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب، سخت ترین عذاب کی خبر دے دیجیے آپ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، سفر کا موقع تھا، صحابہ رضی اللہ عنہم پریشان ہوئے کہ کیا سونا چاندی رکھنے کی اجازت ہی نہیں، اس زمانے میں پیسے نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں دراہم دنانیر ہوتے تھے، تو دراہم دنانیر جو ہوتے تھے اس زمانے کے پیسے یا اس زمانے کے ڈالر جو کہلاتے تھے، تو اب سونا چاندی اگر نہیں رکھ سکتے اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں رکھ سکتے، تو اگر یہ نہیں رکھ سکتے تو مشکلات ہوں گی۔ ظاہر ہے ٹھیک ہے ان کے پاس پیسے زیادہ جمع کرنے کا ہوتا بھی نہیں تھا، لیکن کبھی چند درہم رکھ لیے، کسی نے 10 درہم رکھ لیے، 15 درہم، 20 درہم رکھ لیے، ضرورت وقت پہ کام آتے ہیں، تو اتنا بھی اگر رکھنے کی اجازت نہیں ہے تو مشقت ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا امت پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو خاص طور پر منتخب فرمایا تھا کہ ہم پر اللہ، ان کا صحابہ رضی اللہ عنہم کا بہت بڑا احسان ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کرتے اور ہمارے لیے جوابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر کے ہم تک پہنچائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی پریشانی دیکھی، فرمایا انا افرج عنکم، اچھا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں معلوم کرتا ہوں اور تمہارے لیے کچھ وسعت لا کر میں تمہیں بتاتا ہوں، انا افرج عنکم، تمہارے لیے آسانی میں لاتا ہوں۔ کیا ہوا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جری بھی تھے لیکن بہت حق پہ مضبوط تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، صحابہ کے لیے تو بہت مشکل خبر صحابہ کو ملی ہے کہ یہ آیت نازل ہو گئی، والذین یکنزون الذهب والفضة، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم سونا چاندی رکھ ہی نہیں سکتے؟ کیا دراہم دنانی رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لم يفرض الزکاة الا ليطيب ما بقي من اموالكم، سہولت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ فرض کی ہے وہ اسی لیے تو کی ہے کہ باقی مال پاکیزہ بن جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ جب زکوٰۃ دے دی، جس سونے کی جس چاندی کی زکوٰۃ دے دی، اب وہ پاک ہو گیا، اب اس کو رکھنے کی اجازت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے آپ ساتھ میں اور بھی بات فرمائی، لیکن یہ بات سن کر ابو بکر رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو خوشی سے اللہ اکبر، خوشی سے تکبیر پڑھی اللہ اکبر، پھر صحابہ کو ظاہر جا کر اطلاع دی کہ یہ ہے، قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ سونا چاندی رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، ہاں رکھو لیکن زکوٰۃ بھی دینی ہے، اس کی زکوٰۃ دے دو گے تو پھر باقی جو مال ہے، جو سونا چاندی جو رکھا ہوا ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ تو عورتوں کے لیے بہرحال ایک سبق یہ بھی ہے، آج کل مرد تو سونا چاندی عام طور سے رکھتے نہیں، لیکن عورتوں کے لیے یہ خاص طور پہ اس کی تاکید ہے کہ گھر میں سونا چاندی استعمال کا زیور اگر ہے تو اس کا حساب اچھی طرح رکھیں، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا اس کا اہتمام کریں، اور اس میں بھی اپنے پیسوں سے ادا کریں، تو ظاہر اصل تو وہی حکم ہے کہ اپنے پیسوں سے زکوٰۃ ادا کریں، یہ نہ ہو کہ سونا چاندی جمع کرنا تو عورتوں کا کام ہو اور اس میں زکوٰۃ دینا مردوں کا کام ہو، یہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہوئی ہے، اس کی اتنی قیمت ہے تو اس قیمت کی میں سے زکوٰۃ بھی ادا کرنا، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال آگے والی بات، یہ تو ایک زکوٰۃ کی بات تھی، مسائل کی بات تھی، لیکن آگے اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ عمر رضی اللہ عنہ سوال کر رہے تھے، اس سے بھی بڑا فرق پڑتا تھا کہ سوال کون کر رہا ہے، اگر کوئی اعرابی سوال کرتا عام شخص تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات فرما دیتے کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں، خرچ کر دو، زکوٰۃ دے دو تو باقی مال پاک ہو جاتا ہے، لیکن سوال کرنے والے عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب تو دے دیا، آگے فرمایا کہ اے عمر، الا اخبرک بخیر ما یکنز المرء، میں بتاؤں کہ بہترین چیز جمع کر کے رکھنے کی کیا ہے؟ سونا چاندی جمع کر کے کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے زکوٰۃ دے دی، باقی مال پاک ہو گیا، وعید کوئی نہیں، لیکن میں بتاؤں بہترین چیز رکھنے کی کیا ہے؟ الا اخبرک بخیر ما یکنز المرء، انسان بہترین چیز اگر رکھنا چاہے تو کیا رکھنا چاہیے؟ ظاہر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں سوال آیا کہ کیا آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرأة الصالحة، بہترین چیز گھر میں رکھنے کی نیک عورت ہے۔ میں ظاہر ہے کہ یہ بات شروع والی کہ گھر میں رکھنے کی بہترین چیز نیک عورت ہے وہ تو مردوں سے متعلق ہے، لیکن نیک عورت کی جو صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ صفات ہم یہ عورتوں میں یہ صفات اختیار کی جائیں اور ان کا اہتمام کیا جائے۔ وہ کیا تھی؟ نیک عورت اذا نظر الیہا سرت، نیک عورت جس میں تین صفات خاص طور پہ ہونی چاہیے، تین صفات خاص طور پہ ہونی چاہیے، ہر عورت اپنے اندر وہ صفات اختیار کرنے کی کوشش کرے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق المرأة الصالحة میں شمار ہو اور بہترین گھر میں رہنے والی چیز شمار ہو۔ وہ کیا؟ اذا نظر الیہا سرت، ہو جب مرد اسے دیکھے تو عورت اس کو خوش کرے۔ مرد باہر سے آیا، تھک کے آیا، پتہ نہیں کس نے کیا کیا اپنے جھگڑے اس کے سامنے بیان کیے ہوں گے، پتہ نہیں باہر کیا کیا ہوا ہوگا، پتہ نہیں اس نے کام کرنے میں کتنے ملازموں کے ساتھ یا کسی کام کرنے والے کے ساتھ کوئی پریشانی پیش آئی ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا حادثات واقعات وغیرہ دیکھے ہوں، کچھ پتہ نہیں کیا ہو، یا ہو سکتا ہے بلا وجہ خامخواہ ہی ہو، اس کا موڈ خراب ہو، بہرحال جو بھی ہو سکتا ہے، کوئی اچھی وجہ بھی ہو سکتی ہے اور بلا وجہ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں معلوم نہیں۔ بہرحال مرد آیا، گھر پہ آیا تو پہلا کام عورت کا یہ نہیں ہے کہ گھر میں جو ضروریات ہیں اس کا ذکر کرنے لگ جائے، اچھا گھر میں یہ ہے تم یہ بھی نہیں لائے، یہ نہیں لائے، گروسری کا میں نے کہا تھا، یہ کہا تھا، نہیں۔ نظر الیہ سرت، پہلا کام یہ ہے کہ اچھا پہلے تو اس کو ذرا اس طرح کرے کہ گھر آ کر اس کو خوشی محسوس ہو، اذا نظر الیہ سرت۔ یہ ایک نیک عورت کے صفات میں بتا رہا ہوں کہ عورت کے ذمے صرف یہ نہیں کہ نماز روزوں کا اہتمام کر لے، نماز روزے یا یہاں جن سے میں بات کر رہا ہوں اس کے لحاظ سے نماز روزے کے علاوہ تعلیم کر لی، بیشتی زیور پڑھ لی، وہ ہے اپنی جگہ، لیکن یہ ایک صفات ہے عورتوں میں ہونی چاہیے، اذا نظر الیہا سرت، اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور عام طور پر گھروں میں جو یہ طلاق کی نوبت آتی ہے اس کی ابتدا، ظاہر ہے میں نہیں کہہ رہا کہ مردوں کا قصور نہیں ہے، میں تو صرف ابھی یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں اپنی جانب، عورتوں کو اپنی جانب ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اذا نظر الیہا سرت پہ عمل کریں۔ دوسری چیز، اذا امرھا اطاعت، جب مرد بیوی کو کسی کام کا حکم دے تو اس کی بات مان، اس کی اطاعت کرے، اس کی مرضی کا خیال رکھے۔ اور تیسری بات جس میں بے زیادہ اہمیت کے لیے، اصل اسی بات کی وجہ سے میں نے حدیث بیان کی ہے کہ اذا غاب عنها حفظته، جب مرد غائب ہو تو اس کی حفاظت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے الفاظ کتنے جامع ہوتے ہیں، اذا غاب عنها حفظته، جب مرد غائب ہو تو اس کی حفاظت کرے۔ حفاظت کرے سے کیا مراد؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے مال کی، بہت سے شعرا لکھ دیتے ہیں کہ حدیث کی تشریح میں کہ اس کا مال وغیرہ گھر میں رکھا ہے، پیسے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ نہیں کہ مال خرچ کرنے لگ جائے، ادھر ادھر دینے لگ جائے اور اپنی چیزیں خریدنے لگ جائے، مال کی حفاظت، ٹھیک ہے مال کی حفاظت، لیکن اس سے زیادہ ابھی ہمیں جس کی ضرورت ہے مال کی حفاظت کے علاوہ، اس کی باتوں کی، اس کے بیے ہوئے، اس کی ہدایات کی، اس کی مرضیات کی حفاظت کرنا۔ دیکھو یہ خاص چیز میں خاص طور پہ اس پہ زور دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو مردوں میں عورتوں میں آپس میں جوڑ کی بہت ضرورت ہے۔ مرد کی ایک رائے ہے کہ دیکھو گھر میں یہ چیز نہیں آنی چاہیے، یہ گھر کے لیے نقصان دہ ہے۔ عورت نے مرد کے کہنے کی وجہ سے بات مان لی۔ بہت سے گھر ہوتے ہیں، میں مثال دے دیتا ہوں صاف صاف بات تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ مرد کہتے ہیں گھر میں ٹی وی نہیں آنا چاہیے، عورت کہتی ہے ٹی وی میں کیا حرج ہے، رکھنا چاہیے۔ مرد منع کر رہا ہے، نہیں رکھا۔ مرد کہیں چلے گیا کام پہ، جب وہ گیا تو گھر میں ٹی وی آ گیا۔ مرد کہتا ہے کہ بچوں کو فون پہ نہ بیٹھنے دو، انٹرنیٹ پہ نہ بیٹھنے دو، یہ نقصان دہ ہے اور ہونا چاہیے۔ بات جب یاد آ گئی ہے تو بتا ہی دوں کہ دیکھو بچوں کو اس وجہ سے کہ ماؤں کو کھانا پکانا ہے، عورتوں کو اپنے گھر کے کام کرنے ہیں، صفائی وغیرہ کرنی ہے، تو فون یا آئی پیڈ یا انٹرنیٹ والی کوئی چیز یا اس طرح کی الیکٹرانک کوئی چیز دے کے بٹھا دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس سے شاید آسان یہ ہوتا کہ اس کو کسی اور غیر مسلم کے پاس یہ بیبی سٹنگ وغیرہ کے لیے بٹھاتے ہیں، شاید اس میں اتنا نقصان نہ ہو جتنا اس میں نقصان ہوتا ہے۔ ان کے سامنے بٹھا دیتے ہیں، وہ گویا کہ وہ آئی پیڈ یا جو بھی ہے وہ ان کی بیبی سٹنگ کر رہا ہے، اور یہ اپنے گھر کے کام سے فارغ ہو جاتی ہیں، دونوں کو اپنا اپنا آرام مل گیا۔ لیکن اس کی عادت جو بچپن سے پڑ جاتی ہے، اس کے نقصانات جتنے ہوتے ہیں اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، اور ذہنی دماغی طبی اعتبار سے، بڑے نقصانات ہیں اس کے، ان پر نظر نہیں جاتی۔ ہم مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اس کے نقصانات کو کتنا بیان کرتے ہیں اور اس سے اپنے بچوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال حفاظت ہو، اگر مرد کہہ رہا ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں یہ فون اور انٹرنیٹ والی چیزیں نہیں آنی چاہیے، وہ گھر سے چلا گیا، ماں کہتی ہے کوئی بات نہیں ابھی ابو نہیں ہے، جلدی جلدی استعمال کر لو، ابو کھانے سے پہلے رکھ دینا۔ اس میں ایک تو اس کی اس حدیث کی خلاف ورزی ہوگی، حفاظت ہو۔ دوسرا یہ کہ بچوں کے ذہن میں کیا بات آتی ہے کہ امی بہت اچھی ہیں، ماں بہت اچھی ہے کہ ہمیں ہر کام کرنے دیتی ہے، ابو نہیں کرنے دیتے۔ اب ابو گھر میں آئیں گے تو اس وقت چھپا کے رکھ دیا، وہ چلے گئے تو اب یہ بچوں کی تربیت اسی طرح ہوئی، یہی بچی آگے بڑی ہوگی، اپنے شوہر کے ساتھ اس کا معاملہ اسی طرح ہوگا کہ شوہر کی بات سامنے سامنے مان لی، وہ گھر سے نکلا تو اب نہیں ماننی۔ یہ ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس کی وجہ سے اخلاقی اور تربیت وغیرہ کے لحاظ سے بچوں کو جو نقصان ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے، اور آپس میں پھر ظاہر ہے آگے جانے کے بعد بات کھلتی ہے کہ میرے جانے کے بعد یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، دل خراب ہوتے ہیں اور بہت سے گھر اس کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تین صفات کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے، عبادات، نماز، روزے، فرائض جو ہیں اور احکام ہیں، اس کے علاوہ تین چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اذا نظر الیہا سرت ہو، دوسرا اور یہ تینوں باتیں جو حدیث میں بیان کی گئیں، اذا نظر الیہا سرت ہو، ایک تو یہ بات، اور اذا امرہا اطاعت ہو، جب کوئی حکم دے تو بات مانے، اور تیسری بات اذا غاب عنہا حفظت ہو، اس کی باتوں کا، اس کے مال کا، اس کی چیزوں کا، اس کی رائے کا، ان چیزوں کا بھی خیال رکھا جائے، آپس میں جوڑ کی کوشش کی جائے، اس میں ہوگا یہ کہ گھر کا نظام سکون سے چلتا رہے گا۔ خیر، یہ چند باتیں تھیں۔ یہ جو عورتوں نے خاص جمع ہونے کا جو سلسلہ رکھا، اس میں بھی، اس سلسلے میں بھی میں بتا دوں، پتہ نہیں بہتوں کے ذہن میں شاید نہ ہو کہ یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ، مرد تو آپ سے باتیں سنتے رہتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھتے رہتے ہیں، ہمیں موقع نہیں ملتا، اجعل لنا یوماً، آپ ہمارے لیے بھی تو ایک دن مقرر کر دیجئے، ہمارے لیے بھی ایک دن مقرر کر دیجئے کہ آپ خاص طور پہ ہم سے بات کیا کریں۔ صحابیات میں یہ جو جذبہ تھا، یہ جذبہ اگر آج بھی عورتوں میں موجود ہے، بہت بابرکت جذبہ ہے، یہ صحابیات والا جذبہ ہے جو عورتوں میں منتقل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس جذبے کو مبارک کرے۔ لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے جب کہا تھا، درخواست کی تھی، تو اس زمانے کے، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات، ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہوئی باتوں کی برکات ہم انشاءاللہ حاصل کر لیں اور ان باتوں پر عمل کر لیں۔ اسی وجہ سے میری کوشش زیادہ یہی ہوتی ہے کہ واقعات وغیرہ کے بجائے قرآن کی آیات اور احادیث وغیرہ کا میں ذکر کروں، تاکہ وہی باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں، وہ باتیں ہم تک، ہمارے کانوں میں اچھی طرح پہنچ جائیں اور ان کا ہم خیال رکھیں۔ تو خیر، عورتوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اجعل لنا یوماً، ہمارے لیے بھی ایک دن مقرر کر دیجیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دن مقرر فرمایا، اور انہیں علیحدہ واعظ بھی کہا تھا، اور ان کو کچھ نصیحتیں کی تھیں۔ ایک عید کا موقع تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مردوں میں عید کی نماز اور خطبہ وغیرہ دیا، جو بیان ہوتا تھا اس زمانے میں، خطبے میں جو بیان ہوتا تھا وہی کہ خطبہ دیا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اہتمام کی وجہ سے اس خطبے سے فارغ ہو کر، یعنی عید کے خطبے اور بیان سے فارغ ہو کر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے مجمع کے پاس تشریف لے گئے، اور خاص طور پر عورتوں کو نصیحت کی، ان کے سامنے وعظ کہا اور صدقے کی ترغیب دی۔ راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقے کی ترغیب دی، تو عورتیں اپنے پہنے ہوئے زیور، کانوں کی بالیاں، ہار جو گلوں میں پہنے تھے، ایک ایک عورت وہ اتارنے لگی، اور اتار اتار کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صدقے میں پیش کرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا، ایک کپڑا انہوں نے رکھ لیا، کپڑے میں وہ سب عورتیں ڈال رہی تھیں، یہ تمام صدقات جمع کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات تو پہلے ہی واضح فرما دی کہ دیکھو، صدقات کا مال میں اور آل محمد، محمد اور آل محمد صدقات کا مال نہیں لے سکتے، کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ کہیں جا کر خود نفع اٹھا لیں والعیاذ باللہ۔ بہرحال عورتوں نے کثرت سے صدقہ دیا، اور اپنے اپنے زیور اتار اتار کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے لگی۔ بہرحال یہ چند شاید منتشر باتیں تھیں، مختلف باتیں تھیں جو ذہن میں آئیں۔ اب وقت کے لحاظ سے ہم آگے چلتے ہیں کہ کتنا وقت ہے مجھے معلوم نہیں، اس کے لحاظ سے ہم آگے بات مکمل کریں۔ بات تو ویسے مکمل تو کبھی بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ کبھی کبھی اس طرح کا مجھے موقع ہوتا ہے، اور سننے والوں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ظاہر ہے عورتوں میں ان باتوں کا پھیلنا اور ان باتوں کا اہتمام کرنا، یہ اس کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو تعلیمی سلسلہ رکھا ہے اور سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو بہت ہی مبارک کرے۔ اس بارے میں ایک حدیث سنا کے میرے خیال ہے اب بات ختم کرتا ہوں، ورنہ باتیں تو ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ ایک حدیث سنا کے اس بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ حدیث بہت مشہور ہے، شاید بہت سنے پڑھی ہوگی سنی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ اس علم کو، دین کے علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے دلوں سے اس کو نکال دے۔ رات انسان سویا، صبح اٹھا تو بھولا ہوا، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ علم لوگوں سے نہیں اٹھائے گا اس طریقے سے کہ دلوں سے نکال دے، انتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، لیکن اللہ تعالیٰ یہ علم اس طرح اٹھائے گا کہ علماء کو اللہ تعالیٰ موت دے دے گا، ایک ایک کر کے علماء اٹھتے چلے جائیں گے۔ بس میں آگے پوری بات تو پوری حدیث پہ نہیں جا رہا، میں صرف یہاں کے موقع کے لحاظ سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کتابیں پڑھ لیں گے، جو کتاب تعلیم میں پڑھی جاتی ہے ہم گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سے مرد بھی ہوتے ہیں، گھر میں تعلیم ہوتی ہو رہی ہوتی ہے گھر میں جا کے سن لیتے ہیں، مسجد میں تعلیم ہو رہی ہوتی ہے گھر میں جا کے سن لیتے ہیں۔ مجمع کی جو برکت ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ میں حدیث کے لحاظ سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ علم کیسے اٹھے گا، بقبض العلماء، علماء کی موت کے ذریعے سے علم اٹھے گا۔ حالانکہ کتابیں موجود ہوں گی، لائبریریاں بھرتی جا رہی ہیں، انٹرنیٹ پہ معلومات کثرت سے ہوتی جا رہی ہیں، کتابیں زیادہ سے زیادہ لکھی جا رہی ہیں، ہمارے اسلاف کے زمانے میں وہ کتابیں موجود نہیں تھیں جو ابھی موجود ہیں، تو علم کیسے اٹھے گا علماء کے اٹھنے سے؟ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ علم کے لیے صرف کتابیں کافی نہیں ہیں، علم کے لیے صرف کتابیں کافی نہیں ہیں، بلکہ علم کے لیے علماء کی بھی ضرورت ہے۔ جن علماء نے اپنے بڑوں سے سیکھا، انہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھا۔ یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند متصل کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو، اور اب تک الحمدللہ ہم نے جن سے پڑھا ہے انہوں نے متصل سلسلے کے ساتھ پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علماء جب اٹھ جائیں گے تو علم اٹھ جائے گا، حالانکہ کتابیں موجود ہیں۔ تو کتابوں کا موجود ہونا علم کے باقی رہنے کے لیے کافی نہیں ہے، علماء کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رکھا ہے یہ بہت اہم ہے، اس کی بھی قدر کرنے کی ضرورت ہے کہ خود سیکھیں، پھر خود سیکھ کر دوسروں کو سکھائیں، چاہے وہ ایسی باتیں ہوں جو عام کتابوں میں مل جاتی ہیں۔ کتابوں میں ملنا الگ ہے، کسی کی زبان سے اس کو سننا، اس کا مستقل ایک اثر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے قرآن کریم تو نازل فرمایا، لیکن نبی کے بھی ساتھ میں ہونے ضروری تھے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ بتا دیں کہ کتاب اللہ کی بھی ضرورت ہے، رجال اللہ کی بھی ضرورت ہے، علم کے ساتھ علماء کی بھی ضرورت ہے، صرف کتابیں کافی نہیں ہیں۔ جو لوگ صرف کتابیں پڑھ کے علم حاصل کرتے ہیں ان کے علم میں وہ ظاہر برکت یا نافعیت نہیں ہوتی جو علماء اور معتبر علماء سے دین حاصل کر کے آگے پھر اس کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس یہاں تک میرا خیال ہے، اب بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما لیں۔ یہ جو عورتیں اس موسم میں اور ان حالات میں جمع ہوئی ہیں، اور یہاں کے اللہ تعالیٰ اگر ہم دیکھیں کہ یہ ملک اور یہاں کے حالات اور یہاں کے یہ موسم اور مختلف موانے کے ہوتے ہوئے بھی یہ جو اتنی جمع ہوئی، اور بس اس لیے کہ بس دین کی کچھ باتیں سننے کا موقع مل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی ہوئی کچھ باتیں ہم تک بھی پہنچ جائیں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا انعام ہے، میرے لیے بھی بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ کچھ باتیں میں آگے پہنچا سکوں جنہوں نے سنا، اور ان کے لیے بھی ان کو بھی یعنی یہ خاص طور پہ ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ باتیں میری نہیں ہیں، یہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نقل کر رہا تھا، قرآن کریم کی باتیں نقل کر رہا تھا۔ ان باتوں پر عمل کا اہتمام کریں، اپنے گھروں کا ماحول اچھا بنانے کی کوشش کریں، گھروں میں کوشش کریں، جوڑ اتفاق کی کوشش کریں، آپس میں دینی باتوں کا کام کریں، شوہروں کی اعانت کریں، مردوں کی گھروں گھر کے جو بڑے ہیں، والد ہیں، جو بھی ہیں، ان کو اعانت کریں کہ وہ دینی کاموں میں حصہ لیں، اور گھر میں دینی ماحول اسی سے قائم ہوتا ہے، اس طریقے کے کاموں سے۔ اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول کرے۔ اب دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنة عرشہ و مداد کلماتہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی و اہل المغفرہ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه حبيبك ونبيك سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إله العالمين الہ العالمین یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے الہ العالمین تو جانتا ہے کہ ہم نے زندگی میں طرح طرح کے گناہ کیے ہیں قصدن بھی کیے جان یا اللہ جان بوجھ کے بھی اور بھول کر بھی ہوئے الہ العالمین یا اللہ غفلتوں کی وجہ سے بھی ہوئے اور الہ العالمین قصدن اور ارادے کے ساتھ بھی ہوئے ہیں یا اللہ علانیہ بھی چھپ کر بھی دونوں طرح کے گناہ ہمارے پاس ہیں یا اللہ ہر قسم کے گناہ ہم نے کیے ہیں الہ العالمین یا اللہ تو ہماری زندگیوں کو جانتا ہے یا اللہ اگر تو ہمارے گناہوں پر نظر کرتا تو یا اللہ ابھی ہمیں ہاتھ اٹھانے کے موقع بھی نہ دیتا یا اللہ اگر ہمارے گناہوں پر نظر تو کرتا تو یا اللہ کبھی تیرے سامنے یا اللہ کبھی عبادت کا کبھی تیرے سامنے سر جھکانے کا اور سجدے کا موقع نہ دیتا الہ العالمین ہمیشہ تو نے کرم کا معاملہ رحم کا معاملہ فرمایا یا اللہ تو محض اپنے فضل و کرم سے اب تک کی زندگی میں جو بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں تمام کو معاف فرما دے یا اللہ تمام گناہوں سے ہمارے دلوں کو ہمارے نامہ اعمال کو پاک صاف فرما دے جہاں جہاں وہ گناہ محفوظ ہوئے ہیں ان جگہوں سے ان گناہوں کو مٹا دے تیری جو مخلوق ہمارے گناہوں پہ گواہ بنی ہے تمام سے ان گناہوں کو بھلا دے الہ العالمین گناہوں کے جو اثرات بے برکتی اس کی جو یا اللہ بدبو اور یا اللہ اس کی وجہ سے جو فرشتوں کو اور باقی جو مخلوق کو نفرت ہوتی ہے یا اللہ وہ تمام اثرات بھی ختم فرما دے ہمارے زندگیوں پہ جو گناہوں کے اثرات جس سے یا اللہ ہم عمل سے دور ہوتے ہیں نمازوں میں دل نہیں لگتا یا اللہ تلاوت کے میں دل نہیں لگتا یا اللہ یہ سب جو اثرات ہوتے ہیں وہ اثرات ختم فرما دے الہ العالمین یا اللہ گناہوں کی وجہ سے جو بے چینی آتی ہے یا اللہ تیری یاد سے ذکر سے یا اللہ اور یا اللہ تسبیحات نہ پڑھنے کی وجہ سے جو دلوں میں بے اطمینانی آتی ہے دلوں میں یا اللہ جو بے چینی ہوتی ہے یا اللہ اس کی وجہ سے جو یا اللہ آپس میں یا اللہ بد اخلاقی کے معاملات پیش آتے ہیں یا اللہ تمام کو ختم فرما دے الہ العالمین اب ہمیں یا اللہ معاف فرما کر آئندہ ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما لے۔ الہ العالمین، یا اللہ ہم نے اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے میں جو کوتاہی کی، یا اللہ کسی کی غیبت کی ہو، کسی کو یا اللہ تکلیف پہنچائی ہو، کسی کو برا بلا کہا ہو، کوئی ایسی بات کہہ دی ہو جس سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی ہو، تو یا اللہ ہماری یہ تمام زبان سی کی جو انہوں نے یا اللہ جو حفاظت میں کوتاہی کی ہے، یا اللہ زبان کی نعمت کو جو غلط استعمال کیا ہے، یا اللہ وہ بھی معاف فرما کر آئندہ تو ہماری حفاظت فرما لے، ہماری زبانوں کی حفاظت فرما لے، ہمارے آنکھوں کی حفاظت فرما لے، یا اللہ آنکھوں کی حفاظت فرما لے، یا اللہ کانوں کی اور ہمارے تمام اعضاء کی تمام قسم کے گناہوں سے حفاظت فرما لے، دلوں کو یا اللہ کبر سے حسد سے پاک فرما دے، یا اللہ بغض اور کینہ اور حب جاہ حب مال سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے۔ الہ العالمین، یا اللہ تو نے اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کا موقع دیا ہے، یہاں تیرے یا اللہ تیری نیک بندیاں جو موجود ہیں، الہ العالمین، یا اللہ تو ہی جانتا ہے کہ ان میں سے کن کی تو دعائیں قبول کرتا ہے، یا اللہ اس پورے مجمع کی تو مغفرت فرما دے، یا اللہ پورے مجمع کے پرکسر کے ساتھ یا اللہ تو اپنے رحم کا معاملہ فرما کر اپنی رضا عطا فرما دے۔ الہ العالمین، ہمارے یہ آج کے جمع ہونے کو یا اللہ اپنی رضا اور اپنی قرب کا ذریعہ بنا دے، ہماری زندگیوں میں یا اللہ اب تبدیلی لا کر یا اللہ ہمیں دین پر پختگی اور ثابت قدمی عطا فرما دے۔ الہ العالمین، یا اللہ ہم پھر کوشش کرتے ہیں پھر ہار جاتے ہیں، یا اللہ پھر اٹھتے ہیں پھر ہمیں یا اللہ نفس و شیطان کا حملہ ہوتا ہے، یا اللہ تو اب ہمیں قوت عطا فرما، ہمت عطا فرما، اور یا اللہ دین کے لیے یا اللہ تیرے رضا حاصل کرنے کے لیے جو کوشش ہم سے ہو سکتی ہے وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی، صحابیات کی ہمیں سچی محبت جیسی ہونی چاہیے وہ عطا فرما کر ان کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، جو یہاں سلسلہ ہے پڑھنے پڑھانے کا، الہ العالمین، یا اللہ جس طرح ازواج مطہرات کے یہاں سلسلہ تھا، صحابیات میں سلسلہ تھا، یا اللہ اس طرح اس سلسلے کو قبول فرما کر یا اللہ اس کو خیر و برکت کا ذریعہ بنا، یا اللہ دین کی اشاعت کا، دین کی پختگی کا ذریعہ بنا، گھروں میں دینداری اور سنتوں کے احیاء کا ذریعہ بنا دے۔ الہ العالمین، آئندہ نسلوں اور اللہ آئندہ یا اللہ نسلوں کے لیے اور یا اللہ ہمارے نوجوانوں اور چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، گھر کے مردوں کے لیے یا اللہ دین پر ثابت قدمی اور استقامت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ حسن اخلاق بھی نصیب فرما، یا اللہ حسن اخلاق بھی نصیب فرما، یا اللہ کسی کا دل دکھانے سے، کسی کو پریشان کرنے، تکلیف دینے سے تو ہماری حفاظت فرما دے۔ الہ العالمین، یا اللہ ہم تیرے محتاج بندے، یا اللہ ہم تیرے محتاج بندے اور بندیاں، یا اللہ ہماری ضرورتیں تو ختم ہونے والی نہیں، ہماری ضرورتیں تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، دینی ضرورتیں، دنیاوی ضرورتیں، یا اللہ گھروں کی پریشانیاں ہوں یا دینی کوئی ضرورت ہو، دنیاوی ضرورت ہو، ہماری تمام ضرورتیں اپنے خزانے غیب سے مکمل فرما دے۔ یا اللہ تو ہمیں بھی، ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اعز اقربا کے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے چھوٹے بڑوں کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک خاندان کے طور پر سمجھا اور ایک خاندان کے طور پر قرار دیا، یا اللہ ہمیں بھی پوری امت کی ہمدردی نصیب فرما کر، پوری امت کے لیے یا اللہ ہم مغفرت کے، یا اللہ پوری امت کی ہمدردی ہمیں بھی نصیب فرما، اور یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے، یا اللہ پوری امت کو ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بڑے، ہمارے مشائخ جن کی برکت سے آج ہمارے ہم تک دین پہنچا، ہم یا اللہ مسلمان کہلانے کے قابل ہوئے، یا اللہ ہمیں اعمال صالحہ بھی پہنچے، یا اللہ تیرے دین کے ساتھ کچھ تعلق بھی ہمیں حاصل ہوا، یا اللہ جن کا اس میں حصہ ہے، ہمارے جن بڑوں کا اس میں حصہ ہے، جس درجے کا جس کا حصہ ہے، یا اللہ تو ہر ایک کو اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرما۔ انہوں نے جو ہماری تربیت کی، یا اللہ انہوں نے جو ہمارے دعائیں کی، یا اللہ اس تربیت کا، دعا کا تو اپنی شان کے مطابق ان کو بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اعز اقربا میں جو بھی حیات ہیں، یا اللہ صحت قوت عافیت کے ساتھ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، دنیا و آخرت کی خیر نصیب فرما۔ جن کا انتقال ہو گیا، یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کو عالیین میں بلند مقام نصیب فرما، اپنی طرح اپنی جانب سے یا اللہ ان کے لیے ہر طرح کی راحت کا سہولت سہولت کا، عافیت کا انتظام فرما دے۔ الہ العالمین، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے یا اللہ احوال درست فرما دے، مظلوموں کی اعانت فرما۔ الہ العالمین یا اللہ، تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما۔ یہاں پر یا اللہ جو تعلیم کا سلسلہ ہے، دارالرشید میں یا اللہ جو سلسلہ ہے، ہمارے اور طلبہ کا سلسلہ، مسجد میں جو دینی خدمات کا سلسلہ، دارالخلیل ہے یا اللہ، مدینۃ العلوم ہے، اور یا اللہ کینیڈا میں، اور جگہ جگہ جہاں بھی یا اللہ یہ ادارہ، اس سے متعلق اور شاخیں، اور جو بھی دینی کام کر رہے ہیں خاص طور پہ ان ممالک میں، یا اللہ تو تمام کام کرنے والوں کی، اداروں کی، تمام کی حفاظت فرما لے، اور پوری امت میں یا اللہ، پوری دنیا میں جہاں بھی دینی کام ہو رہے ہیں اور تجھے وہ پسند ہیں، تمام کام کرنے والوں کی کاموں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین یا اللہ، امت میں جوڑ نصیب فرما دے، یا اللہ امت میں جوڑ نصیب فرما دے، یا اللہ علماء میں بھی جوڑ نصیب فرما، یا اللہ تبلیغ جماعت میں آپس میں جوڑ عطا فرما۔ الہ العالمین یا اللہ یا اللہ، یہ جو اتنی محنتوں سے، اتنی قربانیوں سے قائم کی ہوئی جماعت، اس میں یا اللہ جو یا اللہ انتشار، یا اللہ جو یا اللہ سازشیں اس میں چل رہی ہیں، یا اللہ جو غیروں کی سازشیں، اور یا اللہ ہماری طرف سے جو غفلتیں، کوتاہیاں ہیں، یا اللہ تم معاف فرما کر یا اللہ آپس میں جوڑ پیدا فرما دے، یا اللہ آپس میں جوڑ عطا فرما دے پوری امت میں، یا اللہ خاص طور پہ امت کے مقتدا اور علماء اور صلحاء اور دینی کام کرنے والوں میں جوڑ عطا فرما دے، ہر ایک کو ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بننے کی توفیق عطا فرما، آپس میں مخالفت سے حفاظت فرما لے۔ الہ العالمین یا اللہ، ہمارے جتنے بھی یا اللہ متعلقین ہیں، اور یا اللہ خاص طور پہ ہمارے قریب کے جتنے ہمارے اعز اقربا، یا اللہ تمام کے حال دینی لحاظ سے بھی درست فرما دے، دنیاوی لحاظ سے درست فرما دے، اور کسی کے یہاں جو بھی پریشانی ہے ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اور تمام امت کے حق میں یا اللہ خیر کے فیصلے فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی ہو، یا اللہ تو اس کے دین کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کے کاروبار کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما لے، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، جزیرۃ العرب کی پورے کی حفاظت فرما، وہاں کے دینی ماحول کی حفاظت فرما، تمام مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، تبلیغ مراکز کی حفاظت فرما، اور کام کرنے والوں کی بھی حفاظت فرما لے۔ الہ العالمین یا اللہ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر تجھ سے مانگی، وہ خیر ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور و فتن سے پناہ مانگی، ان تمام شرور و فتن سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ ہمیں مکمل دینداری اب نصیب فرما دے، اب ہمیں مکمل دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہر قسم کی تیرے ناراضگی والے اعمال، ناپسندیدہ اعمال سے ہماری حفاظت فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين.